سر کر اللہ کا لہجہ تم ہو، حق کی آواز ہو، اللہ کا لہجہ کوئی سانی ہے تمہارا نہ خدا کا شریک، کوئی یکتا تم ہو، جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو۔
یہ ریڈیو تہران کی اردو سروس ہے۔ سامعین، انسان زندگی پر توحید اور معاد یعنی قیامت کے اثرات بہت زیادہ پڑتے ہیں۔ جتنا یہ دو نظریے قوی ہوں گے، اتنا ہی انسان صراط مستقیم پر قائم رہے گا۔ خدا کے وجود، اس کے اختیارات کا یقین، خوف اور رجا کی کیفیت، ثواب اور عذاب پر ایمان انسان کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ صدق نیت سے توبہ کرے اور محرمات سے پرہیز کرے۔ آتش جہنم پر یقین کے اثرات بیان کرتے ہوئے امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جو آتش جہنم سے ڈرے گا، وہ خدا سے اپنے گناہوں سے کے بارے میں جلد توبہ کرے گا۔ اور سامعین، اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 فروردین، 9 شوال اور 8 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو شوال سن 110 ہجری قمری کو دوسری صدی ہجری کے مشہور محدث اور فقیہ ابن سیرین نے وفات پائی۔ وہ صبر و بردباری، اخلاق اور نرم مزاجی کے باعث عوام میں مقبول تھے۔ ابن سیرین رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ وہ حدیث کو حفظ اور نقل کرنے میں احتیاط سے کام لیتے تھے۔ ان کی اس احتیاط کی بنا پر تمام علماء ان کی روایت کی ہوئی احادیث کو مستند مانتے ہیں۔ ابن سیرین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ آٹھ اپریل سن 1970 عیسوی کو قس کی غاصب حکومت کے طیاروں نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے شمال میں 80 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بحر البقر کے پرائمری اسکول پر حملہ کر دیا۔ اس وحشیانہ حملے میں 46 بچے جو حصول تعلیم میں مصروف تھے شہید ہو گئے۔ اس غیر انسانی حملے سے دنیا بھر کے لوگوں کے جذبات بھڑک اٹھے۔ قابل ذکر ہے کہ 1970 کے اوائل میں صہیونی حکومت کے طیاروں نے مصر کے شمال میں واقع شہری آبادی پر 3 حملے کیے تھے۔ ان میں سے ایک حملہ 12 فروری کو ایک فیکٹری پر کیا، جس کے دوران 168 مزدور شہید اور زخمی ہو گئے۔ پھر 31 مارچ 1970 کو ایک حملہ مصر کے شمال مشرق میں واقع المنصورہ شہر پر کیا، جس کے نتیجے میں 12 شہری شہید اور 35 زخمی ہوئے۔ آٹھ اپریل سن 1973 عیسوی کو دنیا کے ایک بہت بڑے مصور اور تجریدی مصوری کے موجد پابلو پکاسو کا انتقال ہوا۔ وہ 25 اکتوبر 1881 کو جنوبی اسپین کے شہر ملاگا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد بھی ایک مصور تھے، اس لیے انہوں نے انتہائی کم سنی میں ڈرائنگز بنانی شروع کر دیں، جن کی پختگی اور قوت مشاہدہ غیر معمولی تھی۔ سن 1936 عیسوی میں اسپین کی خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ اس جنگ نے پکاسو کو بے حد متاثر کیا اور انہوں نے گورنیکا جیسا شاہکار تخلیق کیا۔ پکاسو کی کثیر تخلیقات سے نہ صرف سیاسی مسائل بلکہ خالص آرٹ کے مسائل کے بارے میں بھی ان کی زود حسی ظاہر ہوتی ہے۔ آٹھ اپریل سن 1859 عیسوی کو آسٹریائی ریاضیداں اور فلسفی ایڈمنڈ ہوسرل پیدا ہوئے۔ وہ ابتدائی تعلیم کے بعد جرمنی چلے گئے اور وہاں انہوں نے ریاضیات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ایڈمنڈ ہوسرل نے فلسفے کے بارے میں بھی مطالعہ اور اپنے نظریات پیش کیے۔ ان کو فلسفے میں مظہریاتی مکتب فکر کا بانی سمجھا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے 20ویں صدی کے مغربی فلسفیوں پر ان کے اثرات مرتب ہوئے۔ وہ اس بارے میں کہ فلسفے کی بنیاد ریاضیات پر ہونی چاہیے، رسل کے ہم خیال تھے۔ وہ اس بات پر بھی تاکید کرتے تھے کہ دنیا خوبصورت، نیک اور بامقصد ہونی چاہیے، اور انسان کی سرگرمی خدا کی ہدایت اور رہنمائی میں ہونی چاہیے، نیز اسی کے ساتھ آزاد اور ذمہ دارانہ ہونی چاہیے۔ آٹھ اپریل سن 1980 عیسوی کو عراق کی باسی ڈکٹیٹر حکومت نے آیت اللہ سید محمد باقر اسد اور ان کی عالمہ فاضلہ بہن بنت الہدا کو شہید کر دیا۔ آیت اللہ باقر اسد نوجوانی میں ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے اور حوزہ علمیہ نجف کے عظیم اساتذہ میں ان کا شمار ہوا۔ آیت اللہ باخرصد نے عراق کے لوگوں کو حقیقی اسلام سے روشناس کرایا اور ان کے درمیان مشرق و مغرب کے مادی مکاتب فکر کے نظریات کو غلط ثابت کیا۔ انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں عراقی عوام کے درمیان ایک نظریاتی اور سیاسی لیڈر کی حیثیت اختیار کر لی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد عراق کی اس وقت کی حکومت نے جو آیت اللہ باخرالصدر کی فعالیت کو اپنے لیے خطرناک سمجھتی تھی، آیت اللہ باخرالصدر کو، ان کی عالمہ فاضلہ بہن بنت الہدا کو گرفتار کر لیا، اور آج کے دن اس عظیم عالم دین اور ان کی بہن کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ آیت اللہ باخرالصدر ان علماء میں شامل تھے جن کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے خاص لگاؤ تھا، اور انہوں نے اسلامی انقلاب کی ہمیشہ حمایت کی۔ وہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی اپنے خطوط وغیرہ کے ذریعے اسلامی انقلاب سے اپنی وفاداری کا ہمیشہ اظہار کیا کرتے تھے۔ آیت اللہ باخرالصدر نے بڑی گناقت تالیفات یادگار چھوڑی ہیں جن میں اقتصادنا اور فلسفتنا خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ آٹھ اپریل سن 2013 عیسوی کو برطانیہ کی سابق وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کا انتقال ہوا۔ وہ برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی کی سربراہ بھی رہی تھیں۔ مارگریٹ تھیچر سن 1979 سے 1990 تک برطانیہ کی وزیر اعظم، جبکہ 1975 سے 1990 تک کنزرویٹو پارٹی کی سربراہ رہیں۔ وہ برطانیہ کی ابھی تک کی واحد خاتون ہیں جو بیک وقت ملک کی وزیر اعظم اور کنزرویٹو پارٹی کی سربراہ بھی تھیں۔ آزاد منڈی یا اوپن مارکیٹ کی حمایت، سرکاری سروسز میں کمی اور سرکاری اداروں کی نچکاری ان کی مشہور پالیسیوں میں شامل تھی جو تھیچرزم کے نام سے مشہور ہیں۔ مارگریٹ تھیچر اپنے بعض اقدامات کی وجہ سے آہنی خاتون یا آئرن لیڈی کے نام سے مشہور ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی عمر کے آخری برسوں میں الزائمر کے مرض میں مبتلا ہو گئیں، اور اسی بنا پر ان کی سرگرمیاں بہت محدود ہو کر رہ گئی تھیں۔ 87 برس کی عمر میں لندن میں ان کا انتقال ہوا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ ہمارا پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ ریڈیو تہران کی اردو سروس ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب تک کسی کی اہمیت سے وہ آگاہ نہیں ہو جاتا ہے، اس کی قدر نہیں کرتا۔ انسان اس دنیا میں اپنی اہمیت اور اپنی حیثیت سے اگر آگاہ ہو جائے تو دنیا اور اس کی تمام چیزیں اس کے سامنے حقیر ہو کر رہ جائیں گی۔ اسی سلسلے میں امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، جس کو اپنے نفس کی کرامت کا احساس ہوگا، اس کی نظر میں دنیا حقیر اور ذلیل ہو کر رہ جائے گی۔ آپ کا ایک دوسرا قول ہے کہ برائی کے چھوڑنے میں کوئی تعمل نہ کرو، اگرچہ وہ تمہاری پہچان ہی کیوں نہ بن جائے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اپنا اگلا پروگرام، سماعت فرمائیے پروگرام گھر اور گھرانہ۔
عزیز سامعین، پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں، طاہر شمیم کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم طلاق اور اس کے نتائج کا جائزہ لے رہے ہیں، پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، طلاق ایک ایسا عمل ہے جو میاں بیوی کے درمیان برسہ برس کی کشمکش کے عروج پر پہنچنے کے نتیجے میں سامنے آتا ہے۔ آج کے دور میں طلاق کی دو طرح سے تعریف کی جاتی ہے۔ قانونی طلاق وہ ہوتا ہے جس میں میاں بیوی عدالت میں جا کر قانونی طریقے سے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے سلسلے میں کسی طرح کے عہد و پیمان کے پابند نہیں رہ جاتے۔ طلاق کی دوسری قسم طلاق خاموش یا جذباتی طلاق ہے۔ اس قسم کے طلاق میں میاں بیوی ایک چھت کے نیچے زندگی بسر کرتے ہیں، تاہم ان کے درمیان کسی طرح کا جذباتی رابطہ موجود نہیں ہوتا۔ جذباتی طلاق میں ازدواجی زندگی سرد پڑ جاتی ہے، جس میں متعدد پیچیدہ نفسیاتی اور سماجی عوامل اس مسئلے کے پیدا ہونے کا باعث ہوتے ہیں۔ شاید میاں بیوی کا ایک دوسرے کی بخوبی شناخت نہ ہونا، عدم اعتماد، مالی مسائل وغیرہ اس قسم کے طلاق کا باعث بنتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی قسم کے طلاق اور اس کے نتائج کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جب میاں بیوی نفسیاتی اور جذباتی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ زندگی جاری رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، تو ایک طویل عرصے تک لڑائی جھگڑے اور تو میں میں کے بعد دشمنی اور نفرت کے مرحلے سے گزر کر ایک دوسرے سے لا تعلقی کے مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں، اور یہ مرحلہ میاں اور بیوی کے درمیان جذباتی تعلقات کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن صرف ان کا جسم ایک ساتھ ہوتا ہے، ان کے درمیان کسی طرح کا قلبی اور جذباتی تعلق باقی نہیں رہ جاتا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تو رہتے ہیں، لیکن ان کے درمیان کسی طرح کا جذبہ باقی نہیں رہ جاتا، بس ان کے اندر ایک ساتھ رہنے کی عادت باقی رہ جاتی ہے اور بس۔ ان کے درمیان بات چیت کم ہو جاتی ہے اور ماضی کے جوش و خروش کی جگہ ایک سرد و غمگین تعلق جگہ لے لیتا ہے، اور آخر کار بتدریج وہ میاں بیوی کے قالب سے باہر نکل جاتے ہیں اور ان کا تعلق بس ایک گھر میں ساتھ رہنے تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان کے ایک چھت کے نیچے رہنے کی وجہ بس یہ رہ جاتی ہے کہ ان کے بچوں کے پاس ایک فیملی ہو اور وہ ماں باپ کی نعمت سے بہرہ مند ہوں، لیکن بچے سب کچھ دیکھتے ہیں، اپنے والدین کی دردناک زندگی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح عشق و محبت سے آری موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا گھر ہر طرح کی محبت و الفت سے خالی ہے۔ ماہر نفسیات ڈاکٹر موسوی کا کہنا ہے کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے گفتگو کریں تو کبھی بھی جذباتی طلاق کا شکار نہیں ہوں گے۔ جب رنجیدگی ختم ہو جاتی ہے تو محبت و الفت دوبارہ واپس آ جاتی ہے، لیکن اگر رنجیدگی ختم نہ ہو تو کینہ پیدا ہو جاتا ہے، اور کینہ انتقام کا راستہ کھولتا ہے۔ ان حالات میں زندگی میدان جنگ بن جاتی ہے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد دونوں روز روز کے لڑائی جھگڑے سے تنگ آ کر اپنے خول میں پناہ لے لیتے ہیں۔ اصولی طور پر انسان عزم و اختیار کا مالک ہونے کے ناطے ایک حیرت انگیز مخلوق ہے۔ ارادوں میں تضاد انسانوں کے درمیان سماجی تعلقات میں اہم ترین مسائل کی اہم وجہ ہے۔ بنا بنی یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ کوئی بھی رابط بغیر کسی تضاد و اختلاف رائے کے ہمیشہ باقی رہے گا، کیونکہ انسان کی طبیعت و مزاج اور خواہشات میں تبدیلی ایک فطری امر ہے۔ لہذا جس طرح بچپن، نوجوانی، جوانی، میان سالی اور بڑھاپے کے تقاضے کے مطابق انسان کھیل کود، فخر و مباحات اور مال و اولاد میں اضافے کی جانب راغب ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے اندر خواتین سے محبت اور لگاؤ کے بجائے دولت و منصب میں دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے، اور اسی طرح اس کے برعکس بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی محبت کسی دوسرے سے محبت میں بدل سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں تمام افراد کے سلیقے اور رجحانات مختلف ہوتے ہیں۔ سلیقوں میں فرق و اختلاف گفتگو میں مہارت کے ذریعے آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ میاں بیوی کو ابتدائی زندگی میں ہی ایک دوسرے کی بخوبی شناخت حاصل کر لینا چاہیے اور اس شناخت کی مدد سے ایک دوسرے سے گفتگو کی مہارت حاصل کرنا چاہیے۔ افسوس کے بعض خواتین اور مرد ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتے اور دو مختلف سلیقوں کی بنا پر اپنے نظریات ایک دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید یہ کہنا غلط نہ ہو کہ جذباتی طلاق کی سب سے بڑی وجہ شوہرداری کی مہارت نہ ہونا ہے۔ تربیتی علوم کے ماہر ڈاکٹر قبادیان جذباتی طلاق کو بے جا سرزنش کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور خاندانوں، خاص طور سے میاں بیوی کے درمیان سرزنش کے تخریبی نتائج کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ بلا وجہ سرزنش سے میاں بیوی کی زندگی میں منفی نتیجہ برآمد ہوگا۔ بعض اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایک اپنی بیوی یا شوہر کو مشکلات پیدا ہونے میں اس کے کسی کردار کے بغیر ہی سرزنش کرتا ہے، جو میاں بیوی کے تعلقات میں سرد مہری پیدا ہونے کا باعث بنتی ہے۔ البتہ بعض تعمیری مواقع پر سرزنش کرنا تعمیری ہوتا ہے، لیکن جس شخص کی سرزنش کی جا رہی ہے اس کی پوزیشن اور سرزنش کے طریقے پر پوری توجہ دینی چاہیے۔ جو تانے، کنائے اور سرزنش سے دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ خود بھی انہی نقائص میں مبتلا ہوتا ہے اور اس پر بھی وہی اعتراضات عائد ہوتے ہیں۔ میاں یا بیوی کی سرزنش خاندان کو بدبینی میں مبتلا کر دیتی ہے اور میاں اور بیوی دونوں ہی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اپنے شوہر یا بیوی کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں خاندان میں شدید شکوک و شبہات، بدبینی اور بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اسلامی روایات و احادیث میں خاندان کے سلسلے میں اہم سفارشات و ہدایات دی گئی ہیں، تاہم ازدواجی زندگی میں خیانتیں بھی جذباتی طلاق کی ایک وجہ ہوتی ہیں جو اس وقت بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس وقت خیانتوں کی وجہ سے بعض خاندانوں میں کافی ٹکراؤ پیدا ہو گئے ہیں۔ بعض اوقات کوئی شخص کسی تیسرے کے ساتھ رابطے کے بعد ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن مد مقابل کو پہنچنے والا صدمہ برسوں تک باقی رہتا ہے، اور نہ صرف میاں یا بیوی بلکہ بچے اور خاندان بھی نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایمان اور مذہبی عقائد کمزور ہونا بھی جذباتی طلاق کی وجہ بنتا ہے۔ مذہبی عقائد پر ایمان نہ ہونا بھی فیملی کے حدود سے باہر تعلقات کے اعداد و شمار میں اضافے کے عوامل ہیں جو تعلقات میں سرد مہری اور جذباتی طلاق پر منتج ہوتے ہیں۔ جذباتی طلاق کو روکنے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ عشق و محبت کے لیے بھی مسلسل مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت ایک ایسے پودے کی مانند ہے کہ جس کی حفاظت نہ کی جائے تو وہ خشک ہو جائے گا، لہذا اس پر اکتفا نہ کیجیے کہ ایک بار ہی اظہار محبت ہمیشہ کے لیے کافی ہے۔ ہر روز اس پودے کی دیکھ بھال کرنا چاہیے۔ میاں بیوی میں دونوں کو ہی ایک دوسرے کے حالات، جذبات، ضرورتوں اور توقعات کو لمحہ بلمحہ پہچاننا چاہیے اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ دور سے دیکھ ریکھ کرنے سے پہل نہیں حاصل ہوتی، بلکہ اس کے لیے موجود رہنا ضروری ہے اور مل کر محبت کے پودے کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے۔ پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم اسلام میں طلاق کے ایک مسئلے کا جائزہ لے رہے ہیں، توجہ فرمائیں۔ اسلام کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اس نے طلاق کے بعد بھی واپسی کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ اسلام میں طلاق کے احکام میں آیا ہے کہ عورت جدائی کے بعد عدت رکھے۔ عدت رکھنا یعنی یہ کہ عورت 3 مہینے تک کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی، اور کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی کے لیے متعلقہ عورت کے لیے 3 ماہانہ عادتوں کو دیکھنا واجب ہے۔ عدت کا ایک اصلی فلسفہ میاں بیوی کے تعلقات میں بہتری کی زمین ہموار کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ جس عورت کا طلاق ہو گیا ہے، اگر اسے جسمانی، نفسیاتی اور اخلاقی نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو تو وہ شوہر کے گھر میں ہی رہے، اور اگر ہنسی مذاق، مسکراہٹ، اظہار محبت یا معمولی لمس جیسے مختصر جسمانی رابطوں کے ذریعے محبت ظاہر ہو جائے تو دونوں باقاعدہ تکلفات کے بغیر شادی کر سکتے ہیں اور ازدواجی زندگی دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں، یعنی شوہر بلا کسی قید و شرط کے اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے، کیونکہ وہ اپنی سابقہ بیوی سے شادی کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے۔ البتہ یہ حق اسی صورت میں حاصل ہے کہ جب مرد حقیقت میں اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور دوبارہ پوری سنجیدگی سے اپنی زندگی شروع کرنے کا عزم رکھتا ہو۔ در حقیقت وہ اسی صورت میں رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے جب اس کا مقصد عورت کو نقصان پہنچانا نہ ہو۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے لو اور ان کی عدت کے آخری ایام ہوں تو یا تو حسن سلوک سے ان سے آشتی کر لو یا اچھے طور طریقے سے انہیں آزاد کر دو، اور ہرگز انہیں نقصان پہنچانے یا ان پر ظلم کرنے کے لیے ان سے آشتی نہ کرو، اور جو بھی ایسا کرے گا اس نے خود پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کھل کر ارشاد فرمایا ہے کہ سابقہ بیوی کی جانب واپسی اور اس سے شادی کا مقصد عورت کو تکلیف دینے یا اس کے حقوق کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت کی بنیاد پر ان افراد کو جو طلاق کے بعد اپنی سابقہ بیویوں یا شوہروں کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں یہ نصیحت کی جا سکتی ہے کہ پہلا نقطہ یہ کہ دوبارہ شادی کے لیے سب سے زیادہ مناسب سابقہ بیوی یا شوہر ہی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دوبارہ شادی اپنی اصلاح یا مشترکہ زندگی پھر سے شروع کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ بیوی یا شوہر کے حقوق کو پامال کر کے اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو خاندانی نظام سے امن و سکون غارت ہو جائے گا اور مرد اور عورت اور بچے نفسیاتی، اخلاقی اور عقائدی بحرانوں کی گرداب میں پھنس جائیں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیں۔ تو پیش ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیں۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے آپ ان پروگراموں کو غور سے سن رہے ہوں گے اور ان پروگراموں میں دی گئی ہدایات کی روشنی میں فارسی زبان کو سیکھنے میں کوشاں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ محمد اور رامین اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں۔ یہ دونوں ایک دن بس کے ذریعے یونیورسٹی سے ہاسٹل جاتے ہیں۔ یہ دونوں ہی ہاسٹل میں قیام پذیر ہیں۔ دونوں ہاسٹل کی عمارت اور اپنے کمروں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ان دونوں کی باہمی گفتگو سے ہمیں کمروں اور ہاسٹل کے بارے میں مزید معلومات حاصل ہوں گی۔ بتاتے چلیں کہ محمد کا کمرہ چھوٹا ہے اور اس کی وجہ سے وہاں کافی وہ تنگی کا احساس کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محمد ایک اور کمرے میں منتقل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ہاسٹل میں اپنا دراصل کمرہ تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ آج بھی سابقہ پروگراموں کی طرح اس پروگرام میں استعمال ہونے والے مختلف الفاظ اور جملوں کو آئیے مل کر یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
خوبی،
تم ٹھیک ہو یا آپ کے مزاج کیسے ہیں؟
ممنون،
شکریہ۔
آیا؟
کیا؟
ساختمان،
عمارت یا بلڈنگ؟
یک،
ایک۔
دو،
دو۔
ساختمان یک،
عمارت نمبر ایک، یعنی ہاسٹل کے لیے یہ لفظ انتخاب ہوا ہے، یعنی آپ اس کو ہاسٹل نمبر ایک بھی کہہ سکتے ہیں۔
نہ،
نہیں۔
ساختمان دو،
عمارت نمبر دو یا ہاسٹل نمبر دو۔
پس،
پھر۔
من ہستم،
میں موجود ہوں یا میں ہوں۔
من نیستم،
میں نہیں ہوں۔
شما ہستید،
آپ موجود ہیں یا آپ ہیں،
اتاق،
کمرہ،
جدید،
نیا،
می خواہم،
میں چاہتا ہوں،
چرا،
کیوں،
اتاق من،
میرا کمرہ،
کوچک،
چھوٹا،
شلوغ،
تنگ،
اتاق کوچک و شلوغ است،
ایک چھوٹا اور تنگ کمرہ ہے،
تخت،
بیڈ یا بستر،
خالی،
خالی،
تخت خالی،
خالی بیڈ،
ما داریم،
ہمارے پاس موجود ہے،
شما دارید،
آپ کے پاس موجود ہے،
در،
میں،
در اتاق،
کمرے میں،
ما،
ہم،
اتاق ما،
ہمارا کمرہ،
بیا،
آؤ،
خیلی عالی است،
بہت اچھا ہے،
به اتاق،
کمرے میں، سامعین اب جبکہ آپ نے مختلف الفاظ کو یاد کر لیا، محمد اور رامین کے درمیان گفتگو کو غور سے سنیے۔
سلام رامین، خوبی؟
رامین سلام، آپ ٹھیک ہیں؟
سلام، ممنون۔
سلام، میں ٹھیک ہوں۔ سامعین یہاں وضاحت کر دیں کہ ایران میں عام طور پر السلام علیکم کی بجائے سلام کہا جاتا ہے، اور جواب سلام کے طور پر بھی سلام کو ہی تکرار کیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا۔
آیا شما در ساختمان یک هستید؟
کیا آپ بلڈنگ نمبر ایک میں ہیں؟
نه، من در ساختمان یک نیستم۔
نہیں، میں بلڈنگ نمبر ایک میں نہیں ہوں۔
پس شما در ساختمان دو هستید؟
اچھا، آپ بلڈنگ نمبر دو میں ہیں۔
بله، اتاق من در ساختمان دو است۔
جی ہاں، میں بلڈنگ نمبر دو میں ہوں۔
من یک اتاق جدید می خواهم۔
مجھے ایک نیا کمرہ چاہیے۔
اتاق جدید؟ چرا؟
نیا کمرہ؟ کس لیے؟
من یک اتاق جدید می خواهم، چون اتاق من کوچک و شلوغ است۔
مجھے ایک نیا کمرہ چاہیے کیونکہ میرا کمرہ چھوٹا اور تنگ ہے۔
ما در اتاق یک تخت خالی داریم۔
ہمارے کمرے میں ایک بیڈ خالی ہے۔
شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟
کیا آپ کے کمرے میں ایک بیڈ خالی ہے؟
بله، به اتاق ما بیا۔
جی ہاں، ہمارے کمرے میں آ جائیں۔
خیلی عالی است،
یہ تو بہت اچھا ہے۔ سامعین، کیا آپ اس پروگرام میں پیش کی جانے والی داستان سے واقف ہو گئے؟ رامین کے کمرے میں ایک بیڈ خالی پڑا ہے، لہذا محمد رامین کے کمرے میں منتقل ہو سکتا ہے اور وہاں وہ قیام کر سکتا ہے۔ آئیے ایک بار پھر محمد اور رامین کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہیں۔
سلام رامین، خوبی؟
سلام، ممنون۔
آیا شما در ساختمان یک هستید؟
نه، من در ساختمان یک نیستم۔
پس شما در ساختمان دو هستید؟
بله، اتاق من در ساختمان دو است۔
من یک اتاق جدید می خواهم۔
اتاق جدید؟ چرا؟
من یک اتاق جدید می خواهم چون اتاق من کوچک و شلوغ است۔
ما در اتاق یک تخت خالی داریم۔
شما در اتاق یک تخت خالی دارید؟
بله، به اتاق ما بیا۔
خیلی عالی است،
سامعین کیا آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ محمد رامین کے کمرے میں جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب اگلے پروگرام میں سنیے گا۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات ہفتے کے روز عمان میں شروع ہو رہے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا اعلان۔ غزہ پر صہیونی جارحیت کا سلسلہ جاری، مزید درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی، شہدا کی مجموعی تعداد 50,700 سے تجاوز کر گئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ معدنی ذخائر سے مستفید ہو کر پاکستان قرضوں کے چنگل سے آزاد ہو سکتا ہے۔ وقف معاملہ ایمان کے معاملے سے بالاتر ہے، یہ ہندوستان کے 24 کروڑ مسلمانوں کے حقوق، عقائد اور وقار پر براہ راست حملہ ہے۔ محبوبہ مفتی۔ اور امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف امریکہ اور دیگر ممالک میں ہزاروں لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات ہفتے کے روز عمان میں شروع ہو رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اعلان کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کا سلسلہ ہفتے کے روز سے عمان میں شروع ہو رہا ہے۔ سید عباس عراقچی نے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ ایران اور امریکہ ہفتے کو عمان میں اعلی حکام کی موجودگی میں بالواسطہ بات چیت کا آغاز کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ایک موقع بھی ہے اور ایک آزمائش بھی۔ اب گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکی حکام بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، تاہم دونوں طرف سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ گفت و شنید بالواسطہ ہوگی۔ فلسطین کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر ہونے والے تازہ صہیونی فضائی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 59 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ چینل کے مطابق غزہ کے دیر البلح شہر کے مغرب میں ایک رہائشی عمارت پر فضائی حملے میں 9 افراد شہید ہوئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ غزہ پر ہونے والے تازہ حملوں میں 137 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ان شہدا سمیت 18 مارچ 2025 کو غزہ پر نئی صہیونی جارحیت کے آغاز سے اب تک 1,391 فلسطینی شہید اور 3,434 زخمی ہو چکے ہیں۔ علاوہ ازیں غزہ میں 7 اکتوبر 2023 کو آپریشن طوفان الاقصی شروع ہونے کے بعد سے شہید ہونے والے فلسطینی عام شہریوں کی تعداد 50,752 اور زخمیوں کی تعداد 1,15,475 تک پہنچ گئی ہے۔ ایک صہیونی صحافی نے وائٹ ہاؤس میں نیتن یاہو کے ساتھ ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ کے رویے کو زیلنسکی سے زیادہ توہین آمیز قرار دیا ہے۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کی۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں نیتن یاہو کے ساتھ ٹرمپ کا رویہ زیلنسکی کے ساتھ ٹرمپ کے سلوک سے کہیں زیادہ توہین آمیز تھا۔ اسرائیلی نامہ نگار انشل ففر نے ٹرمپ اور نیتن یاہو کی وائٹ ہاؤس میں ہونے والی ملاقات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگرچہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ ویسا برتاؤ نہیں کیا جیسا انہوں نے زیلنسکی کے ساتھ کیا تھا، لیکن کئی حوالوں سے یہ ملاقات زیادہ توہین آمیز تھی۔ امریکہ نے یمن کے مختلف علاقوں کو منگل کو ایک بار پھر کئی بار وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے یمن پر اپنے جارحانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے منگل کی صبح مختلف علاقوں پر 22 بار بمباری کی۔ منگل کی صبح سے ہی امریکی فوج نے یمن کے دارالحکومت سنا اور معارب اور حدیدہ پر متعدد فضائی حملے کیے۔ امریکی جنگی طیاروں نے صوبہ معارب کے ایک علاقے کو 5 بار، مغربی صوبہ الحدیدہ کے جزیرہ کمران پر 2 بار اور صوبہ معارب کے مجزر ضلع کو 3 بار حملوں کا نشانہ بنایا۔ سنا کے مشرق میں واقع الجمیمہ علاقہ بھی امریکی فضائی حملوں میں نشانہ بننے والے علاقوں میں شامل ہے۔ واضح رہے کہ امریکی فوج نے حالیہ ہفتوں میں یمن کے مختلف علاقوں پر اپنے فضائی حملوں کی شدت میں اضافہ کیا ہے، اور امریکہ کے یہ جارحانہ حملے فلسطینی عوام کے لیے یمنی فوج اور عوام کی جانب سے جاری حمایت کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں، جبکہ امریکہ خود اسرائیل کی جارحیت کی بھرپور حمایت کر رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ری کوڈک منصوبے میں پیش رفت حوصلہ افزا ہے۔ معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے اسلام آباد میں منگل کو 2 روزہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں معدنی ذخائر کھربوں ڈالر کے ہیں۔ معدنی ذخائر سے مستفید ہو کر پاکستان قرضوں کے چنگل سے آزاد ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں دنیا کے سب سے بڑے کوئلے کے ذخائر موجود ہیں۔ سندھ حکومت کوئلے کے ذخائر سے استفادہ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہمیں اپنی مصنوعات کی ویلیو ایڈیشن کر کے برآمدات کو فروغ دینا ہے۔ خام مال کے بجائے تیار شدہ مصنوعات کی برآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے منرلز انویسٹمنٹ فورم سے خطاب میں کہا کہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان عالمی معدنی معیشت میں ابھرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستانی فوج اپنے شراکت داروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے سیکورٹی کو یقینی بنائے گی۔ دوسری جانب اسلام آباد میں جاری 2 روزہ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 کے پہلے دن منگل کو معدنی وسائل کی تلاش کے لیے مختلف ممالک سے 14 مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ پاکستان سے افغان مہاجرین کی بے دخلی سے متعلق افغان صدارتی محل ارگ میں طالبان حکومت کے وزیر اعظم ملا محمد حسن آخوند کے زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے۔ پاکستان سے افغان مہاجرین کی بے دخلی سے متعلق افغان صدارتی محل ارگ میں افغان عبوری حکومت کی طرف سے جاری کیے جانے والے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں افغان مہاجرین کی پاکستان سے ملک بدری کے بارے میں گفتگو کی گئی۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ افغان مہاجرین کے معاملے پر پاکستانی قیادت اسلامی اور ہمسائیگی کی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے عوام کے درمیان دہائیوں سے اچھے تعلقات ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ مذہبی، تاریخی اور ثقافتی تعلقات قائم رہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے وقف معاملے کو ایمان کے معاملے سے بالا تر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہندوستان کے 24 کروڑ مسلمانوں کے حقوق، عقائد اور وقار پر براہ راست حملہ ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے کہا کہ وہ موجودہ وزیر اعلی، قانون ساز اسمبلی اور جموں کشمیر کی حکومت سے اپیل کرتی ہیں کہ وہ سیاسی عزم کا مظاہرہ کریں اور اپنے عوام کے حقوق پر کسی بھی طرح کے تجاوزات کے خلاف ثابت قدم رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ واحد مسلم اکثریتی خطہ ہونے کے ناطے جموں کشمیر کو آواز بلند کرنی چاہیے اور اپنے لوگوں کے حقوق کا دفاع کرنا چاہیے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ پی ڈی پی نے اس نازک معاملے کے حل کے لیے ایک تازہ قرارداد پیش کی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس قرارداد کو سنجیدگی سے لے تاکہ یہ بات یقینی بنائی جا سکے کہ لوگوں کی بات کو سنا جاتا ہے۔ عراقی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے رائٹرز نیوز ایجنسی کی اس خبر کی سختی سے تردید کی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ عراق کی تحریک استقامت ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ عراقی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے خبر رساں ادارے رائٹرز کی جانب سے شائع کردہ اس خبر کی سختی سے تردید کی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ عراقی مزاحمتی گروپ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ المیادین ٹی وی چینل کے مطابق حزب اللہ عراق نے ایک بیان میں واضح کیا ہے کہ رائٹرز نے پیر کے روز ایک نام نہاد کمانڈر کے حوالے سے یہ خبر نشر کی جو سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ تنظیم نے زور دے کر کہا ہے کہ حزب اللہ عراق کی پالیسیوں اور موقف کا اعلان صرف اس کے باضابطہ ترجمان کے ذریعے کیا جاتا ہے، لہذا کسی اور ذریعے سے منسوب خبروں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ عراقی مزاحمتی گروپوں نے نئی امریکی حکومت کے ساتھ کشیدگی میں اضافے سے بچنے کے لیے ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ ایران نے ملک کے صوبے کردستان میں داعش سے وابستہ دہشت گردوں کا نیٹ ورک تباہ کر دیا ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں صوبے کردستان میں داعش سے وابستہ نیٹ ورک کے خلاف کارروائی سے آگاہ کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کردستان میں انٹیلیجنس اداروں نے بروقت کارروائی کر کے داعش سے وابستہ دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو تباہ کر دیا۔ دہشت گرد عناصر داعش کے تربیت یافتہ بیرونی ممالک کے شہری تھے جو کردستان میں نوروز کی تقریبات کے دوران خودکش دھماکوں کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ دہشت گردوں سے متعدد خودکش ہتھیار اور دستی بم برآمد ہوئے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بیرونی ایجنسیوں کے اعلی کاروں کا اصل ہدف ملک کے امن کو سبوتاج کرنا تھا۔ بیان میں زور دیا گیا ہے کہ ہم دہشت گردانہ کارروائیوں کے منصوبہ سازوں اور ان کے حامیوں کو خبردار کرتے ہیں کہ ایران کی عظیم قوم کے خلاف سازشوں اور تخریب کاریوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا اور خطے میں شرپسندی کے در پہ دشمن کے اعلی کاروں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف امریکہ اور دیگر ممالک میں ہزاروں لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ امریکی حکومت کی نئی پالیسیوں نے اندرون ملک اور بین الاقوامی سطح پر بھی شدید رد عمل کو جنم دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے صدارت سنبھالنے کے بعد جارحانہ پالیسیاں اپنائیں جن میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں اسرائیل کی حمایت اور دیگر ممالک پر بھاری تجارتی محصولات عائد کرنا شامل ہے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں امریکہ اور دیگر ممالک میں احتجاج کی لہر دوڑ گئی۔ صدر امریکہ ٹرمپ کی پالیسیوں کے بعد واشنگٹن سمیت امریکہ بھر میں ہزاروں افراد نے سڑکوں پر نکل کر ٹرمپ اور ان کے ارب پتی اتحادی ایلن مسک کے خلاف مظاہرے کیے۔ یہ احتجاجی مظاہرے نہ صرف امریکہ کی تمام ریاستوں میں منظم طور پر کیے گئے بلکہ کینیڈا اور میکسیکو جیسے دیگر ممالک میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں۔ واشنگٹن میں نیشنل مال کے اطراف میں بارش کے باوجود بڑی تعداد میں مظاہرین جمع ہوئے۔ منتظمین کے مطابق صرف واشنگٹن میں 20,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی جبکہ مجموعی طور پر 150 سے زیادہ تنظیمیں ان مظاہروں میں شامل ہوئیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مزید 50% ٹیریف کی دھمکی پر چین نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان چینی وزارت تجارت نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ اپنی ضد پر قائم رہا تو چین آخر تک لڑے گا، امریکہ کے اس طرح کے اقدامات کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے امریکی رویے کو بلیک میلنگ قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین ایسے کسی بھی دباؤ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ ٹرمپ کی دھمکی نے امریکہ کے بلیک میلنگ رویے کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ ٹیریف بڑھاتا رہا تو چین اپنے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے سخت جوابی اقدامات کرے گا۔ ترجمہ نے چینی وزارت تجارت کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں، تجارتی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا اور تحفظ پسندی کسی مسئلے کا حل نہیں، لہذا امریکہ فوری طور پر یک طرفہ اقدامات واپس لے اور چین سے برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر مذاکرات کرے۔ امریکہ میں مختلف یونیورسٹیوں کے غیر ملکی طلبہ کے ویزے منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پچھلے چند دن میں 141 بین الاقوامی طلبہ کے ویزے غیر متوقع طور پر اچانک منسوخ کر دیے گئے ہیں، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایک ہفتہ پہلے بتایا تھا کہ 300 طلبہ کے ویزے منسوخ کیے جا چکے ہیں۔ اب منسوخ شدہ ویزوں کی تعداد 450 سے تجاوز کر چکی ہے۔ میڈیا کی رپورٹ میں کالجز اور یونیورسٹیوں سے وابستہ اہلکاروں کے حوالے سے آیا ہے کہ حکومت بڑی خاموشی سے یہ اقدام کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ان طلبہ کو خاص طور پر نشانہ بنا رہی ہے جو فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے کرتے رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی دوسری مجلس کے آخری پروگرام کو اب آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام ہے انداز جہاں، تو سماعت فرمائیں انداز جہاں اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ اظفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے پروگرام انداز جہاں میں ہم غیر قانونی پناہ گزین افغان مہاجرین کی پاکستان سے ان کے وطن واپسی اور درپیش چیلنجوں کا جائزہ لیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حکومت پاکستان نے 31 مارچ کی تاریخ دی تھی افغان مہاجرین کو کہ جو غیر قانونی طور پر پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں، اور پھر عید کی چھٹیوں کی وجہ سے اس میں تھوڑی تاخیر کی گئی، لیکن اب بھرپور طریقے سے حکومت پاکستان نے اپنے اقدامات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور افغان مہاجرین کی ان کے وطن واپسی کا سلسلہ زور و شور کے ساتھ جاری ہے۔ یہ اقدامات کہاں تک جاری رہیں گے؟ افغان مہاجرین کیا اپنے وطن واپس جا سکیں گے، یا انہیں بھیجنے میں کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں یا آئندہ آ سکتی ہیں؟ عالمی اداروں کا کیا رد عمل ہے؟ پاکستان میں کیا رد عمل ہے؟ سیاسی سطح پر کیا صورتحال ہے؟ سیکورٹی کی کیا صورتحال ہے؟ حکومت کیا کہتی ہے اور اپوزیشن کیا موقف رکھتی ہے؟ اس پر ہم تفصیل کے ساتھ آج کے پروگرام میں بات چیت کریں گے۔ اس حوالے سے پہلے ایک رپورٹ، پھر اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔
پاکستان سے غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا عمل تیز کر دیا گیا۔ افغانیوں کی رضاکارانہ واپسی کی ڈیڈ لائن 31 مارچ کو ختم ہو گئی تھی اور 1 اپریل سے ان کو ملک بھر سے ڈھونڈ کر افغانستان بھیجنے کا کام شروع ہونا تھا، تاہم عید کی چھٹیوں کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوئی۔ اب متعلقہ حکام کے مطابق افغان مہاجرین کو ڈیپورٹ کیا جائے گا۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں سے متعلقہ دستاویز کے مطابق خیبر پختونخوا میں رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی تعداد 7,09,000 278 ہے اور ان کے 43 کیمپ ہیں جن میں اس وقت 344,908 افغان رہائش پذیر ہیں، جبکہ افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والے افراد کی تعداد 307,647 ہے۔ حکومت پاکستان نے غیر قانونی مقیم افغانوں اور سہولت کاروں کی نشاندہی کے لیے ہیلپ لائن بھی قائم کر دی ہے۔ ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق غیر قانونی مقیم افغانوں اور سہولت کاروں کی اطلاع دینے والی کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ امیگریشن ذرائع کے مطابق 17 ستمبر 2023 سے 31 مارچ 2025 تک 468,159 افغانوں کو ان کے وطن روانہ کیا جا چکا ہے۔ پاکستانی حکام کی جانب سے پیش کردہ شواہد کی بنیاد پر ملک میں دہشت گردی کی حالیہ لہر کے دوران زیادہ تر واقعات میں افغانی براہ راست یا بالواسطہ شریک ہیں، جس پر پاکستان نے افغان طالبان کی حکومت سے کئی بار احتجاج بھی کیا اور افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکنے اور پاکستان کے خلاف سرگرم دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا، اور ساتھ ہی دعویٰ کیا کہ پاکستان میں سرگرم دہشت گردوں کے افغانستان میں محفوظ ٹھکانے موجود ہیں جن کے خلاف کابل حکومت کو کاروائی کرنی چاہیے، جس پر افغان طالبان کی حکومت نے پاکستان کے ان دعووں کو مسترد کیا ہے اور افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی موجودگی کا انکار کیا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے تعلقات سرمہری اور کشیدگی کا شکار بھی رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک انسانی المیہ ہے کہ وہ افراد جو پاکستان میں پیدا ہوئے، یہاں ہی بڑے ہوئے اور انہوں نے افغانستان دیکھا بھی نہیں، انہیں افغانستان کا شہری قرار دے کر پاکستان سے ملک بدر کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی حکام نے جمعہ 4 اپریل سے افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق عالمی حقوق کے گروپوں کی طرف سے ان لوگوں کو بچانے کے مطالبات کیے گئے تھے جنہیں طالبان کے ظلم و ستم کے خطرات کا سامنا ہے۔ پاکستانی حکام ان مطالبات کو نظر انداز کرتے ہوئے قریب 10 لاکھ افغان مہاجرین کو زبردستی وطن واپس بھیجنا چاہتے ہیں۔ پاکستانی پولیس نے افغان باشندوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے اور انہیں افغانستان واپس بھیجنے سے پہلے کیمپوں میں رکھا جا رہا ہے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وطن واپسی کے عمل کے دوران کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی جائے گی، جبکہ ان کی خوراک اور صحت کی دیکھ بھال کے لیے بھی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس بات سے کسی کو اختلاف نہیں کہ بھلے ہی افغانی یہاں غیر قانونی طور پر مقیم تھے، لیکن ان کی اپنے ملک روانگی اور واپسی پوری عزت اور احترام سے ہونی چاہیے۔
رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اسی حوالے سے بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں پاکستان کے ممتاز سازیہ نگار جناب رضی طاہر۔ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
جی رضی طاہر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آپ تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزادہ فہد صاحب، یہ بھی پاکستان کے ممتاز صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ شہزادہ فہد صاحب، پروگرام میں بہت خوش آمدید۔
وعلیکم السلام، شکریہ۔
جی شہزادہ فیض صاحب، آپ سے آغاز کروں گا، یہ بتائیے گا کہ حکومت پاکستان نے جو ڈیڈ لائن دی تھی، اس کے بعد اب افغان مہاجرین کو وطن واپس بھیجنے کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا تمام افغان مہاجرین کو جو پاکستان کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ قانونی طور پر ہوں، غیر قانونی طور پر ہوں، چاہے وہ رجسٹرڈ ہوں، غیر رجسٹرڈ ہوں، افغان سٹیزن کارڈ کے ہولڈر ہوں یا دوسرے ہوں، کیا سب کو بھیجا جائے گا یا پہلے ترجیح ہے کچھ ایسے افراد کو جو غیر قانونی ہیں؟
دیکھیں، حکومت پاکستان کی جانب سے 31 مارچ تک ڈیڈ لائن دی گئی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ افغان مہاجرین جن کے پاس کارڈ ہولڈر ہے یا وہ غیر قانونی طور پر پاکستان کے کسی بھی شہر میں مقیم ہیں، وہ پاکستان چھوڑ دیں۔ اور یہ ڈیڈ لائن جب 31 مارچ تک پوری ہوئی تو اس کے بعد فوراً عید الفطر کی چھٹیاں شروع ہوئیں، چھٹیوں کے بعد ہی اس پر جو عمل درآمد تھا وہ تیز ہونا شروع ہوا۔ اب تک اطلاعات کے مطابق جو محکمہ داخلہ ہے اس کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 6,000 افراد جو ہیں وہ واپس بھیجے جا چکے ہیں تقریباً 3 دنوں یا 4 دنوں کے دوران، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو سب سے زیادہ کریک ڈاؤن ہوا ہے وہ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ہوا ہے۔ پنجاب سے بڑی تعداد میں جو غیر قانونی کارڈ ہولڈر جو مقیم افغان باشندے ہیں ان کی منتقلی کا سلسلہ جاری ہے، اور اس حوالے سے خیبر پختونخوا میں 2 کیمپس قائم کیے گئے ہیں افغان مہاجرین کے، جو ایک پشاور میں ناصر باغ میں ہے اور دوسرا ضلع خیبر میں قائم ہے لنڈی کوٹل میں۔ تو جو آپ نے جیسے بتایا کہ کارڈ ہولڈرز ہوں یا غیر قانونی مقیم یہاں پر شہری ہوں، ان کے حوالے سے پہلے فیز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ رضاکارانہ واپسی ہوگی اور جو غیر مقیم جو شہری ہیں ان کے لیے تو بالکل یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ان کو، کیونکہ یہ بغیر ویزا بغیر پاسپورٹ کے اگر کسی ملک میں بھی اگر کوئی بھی بغیر ویزے کا جو شخص ہے وہ پایا جاتا ہے تو اس کو فوراً ڈپورٹ کیا جاتا ہے۔ رہی بات دونوں ملکوں کی تعلقات کی، تو اس میں سب سے زیادہ جو تلخی ہوئی وہ اسی بات پہ تھی کہ پاکستان کی میں جو جتنے بھی حالیہ دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے ثبوت بار بار فراہم کیے گئے
جی،
لیکن افغان کی جانب سے کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہوئی۔ تو پاکستان نے ایک سخت فیصلہ لیا اور اس فیصلے کے تحت جو یہاں پر جو مقیم تھے چاہے وہ کارڈ ہولڈر ہیں یا غیر قانونی طور پر مقیم ہیں تو ان کی جو واپسی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوا۔ 3,000 سے زائد جو غیر قانونی مقیم تھے ان 3 دنوں میں ان کو واپس بھیجا جا چکا ہے، اور سب سے زیادہ جو کریک ڈاؤن بتایا جا رہا ہے کہ وہ پنجاب میں ہے۔ البتہ خیبر پختونخوا کی بات کریں تو چونکہ افغان مہاجرین کا زیادہ تر جو افغان مہاجرین ہیں وہ پشتو اسپیکر ہیں، تو خیبر پختونخوا حکومت اور یہاں کے عوام ہیں ان کی ان کے ساتھ ذرا زیادہ ہمدردی ہے، اور اس حوالے سے ہمارے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بار بار یہ بتا چکے ہیں کہ زبردستی کسی بھی افغان مہاجرین کو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔
جی شہزادہ فیض صاحب، اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ، حکومت اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اور ان کے موقف کے بارے میں۔ میں چلتا ہوں رضی طاہر صاحب کی جانب۔ رضی طاہر صاحب، تفصیلات کچھ بتائیں شہزادہ فیض صاحب نے۔ میں آپ سے یوں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ افغان مہاجرین جو قانونی طور پر موجود ہیں اور رجسٹرڈ بھی ہیں تو کیا ان کو فی الحال خطرہ ہے کہ ان کو بھی ڈپورٹ کر دیا جائے گا؟
جی، اس میں 3 اور 4 قسم کی کیٹیگریز ہے۔ پہلی کیٹیگری وہ ہے کہ جو افغان نیشنل ہے جن کے پاس افغانستان کا کارڈ موجود ہے، اس کیٹیگری میں تقریباً 8 لاکھ کے قریب جو افغان وہ فال کرتے ہیں۔ ایک اور کیٹیگری ہے جس میں انہیں پاکستان کی شہریت حاصل کی ہے، پاکستان میں بزنس کر رہے ہیں، پاکستان میں آ کے شادیاں کی ہیں، پھر آگے ان کے بچے ہیں، ایون ان کے بھی آگے سے بچے ہیں، یعنی ان کے پوتے تک پاکستان میں موجود ہیں اور ان کے پاس پاکستان کا آئیڈینٹی کارڈ بھی موجود ہے۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جب 2021 میں امریکی فوج نے انخلا کیا تھا تو 5 سے 6 لاکھ جو افغان وہاں سے پاکستان میں آئے تھے وہ لوگ وہ تھے جو سرکاری محکموں کے اندر یا امریکہ کے ساتھ یا اس وقت کی ابو حکومت کے ساتھ، اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ مسلسل ان ٹچ تھے یا ان کے ساتھ آفیسرز یا بیوروکریسی سے تعلق رکھتے تھے، ان کا خاندان ہے، وہ تقریباً 5-6 لاکھ وہ بھی افراد ہیں۔ تو ان افراد کو جو اس حکومت کے ساتھ اٹیچ رہے، جن کی نظریں امریکہ پر ہیں، جنہوں نے امریکہ یا یورپ منتقل ہونا ہے اور اس کا ایک پروسیس چلنا ہے، ان کے لیے ابھی مزید 3 مہینے کا وقت موجود ہے اور وہ اس پروسیس کو پورا کریں گے۔ وہ افغان شہری جن کے پاس افغان کارڈ ہولڈر موجود ہے یا پھر وہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں ہیں، صرف یہ 2 کیٹیگری کے افغان ہیں جن کو ابھی پاکستان سے زبردستی جو ہے ان کو نکالا جا رہا ہے، جن کی تعداد 8 لاکھ یا لگ بھگ اس کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ اس کے اندر جو کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے اس کے اندر پاکستان کے اداروں کے پاس تمام تر لسٹیں موجود ہیں، فہرستیں موجود ہیں، اور پھر جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بھی بتایا ہے کہ عام عوام کے لیے بھی ایک بتا دیا گیا ہے کہ آپ اس ہیلپ لائن پر رابطہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ کہیں کوئی افغان شہری آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں کراچی، اسلام آباد، وفاقی دارالحکومت اور پنجاب اور اس کے ساتھ کے پی کے اندر بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ 190 کے قریب ٹیمیں بنائی گئی ہیں صرف کے پی کے اندر سے افغان مہاجرین کے انخلا کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں ٹیمیں بنائی گئی ہیں، تقریباً 30 کے لگ بھگ ٹیمیں ہیں، اور اب تک جو ہے کراچی میں بتایا جا رہا ہے 16,138 افغان موجود ہیں۔ پنجاب میں 67,000 سے 70,000 کے لگ بھگ ایسے افغان ہیں جو روپوش ہو چکے ہیں، جن کے بارے میں اب کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، تو ان کو بھی تلاش کرنے کے لیے خصوصی ٹیمیں بنا دی گئی ہیں۔ تو یہ مختلف کیٹیگریز ہیں جن کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ، اور جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جو پاکستان کی شہریت رکھتے ہیں یا پاکستان کے اندر جن کے اب بچے یا پوتے بھی موجود ہیں، ابھی ان کو پاکستان میں سے نکالنے کا کوئی منصوبہ اس فیز میں نہیں ہے۔ آیا مستقبل میں کوئی حکومت اس پر لائعمل بنائے گی یا نہیں بنائے گی، اس پر ابھی کوئی کلیئر پلان نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو امریکہ جانا چاہتے ہیں، یورپ جانا چاہتے ہیں، ان کو 3 ماہ کی ڈیڈ لائن دی ہے، کیونکہ امریکہ نے بھی ان کو وصول کرنے سے انکار کر دیا جو ٹرمپ کی پالیسی نظر آ رہی ہے. انہوں نے اپنا دفتر بھی بند کر دیا جو افغان کے ان امور کو دیکھتا تھا. تو اس دفتر بند کرنے کے بعد وہ لوگ بھی اس وقت گونگ بھنگو کی کیفیت میں ہیں کہ وہ افغانستان واپس جاتے ہیں تو ان کو جیلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر وہ ان کو یورپ یا امریکہ کے ویزے نہیں ملتے تو وہ پاکستان میں بھی اگلے 3 ماہ کے بعد نہیں رہ پائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جو میرے خیال میں ایک بہت بڑا ٹائم لے گا، اور آہستہ آہستہ یہ انخلا ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ 1.5 سال کے عرصے کے اندر ہی پاکستان سے یہ مکمل انخلا ہو پائے گا.
جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا شہزادہ فیض صاحب.
جی
رضی طاہر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا، تو وہ افغان جن کو امریکہ اور مغربی ملکوں کے وعدے پر پاکستان لایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ چند مہینے کے اندر ان کو امریکہ اور مغربی ممالک میں لے جایا جائے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سال گزر گئے، افغانستان میں طالبان حکومت کو برسر اقتدار آئے اور اس حکومت سے بچ کر یہ افراد پاکستان میں آئے جو مغربی ممالک اور امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے افغانستان میں، اب ان کے لیے نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن. تو مغربی ممالک اور امریکہ کی توتا چشمی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے ان افراد کے بارے میں؟
دیکھیں بدقسمتی سے جو ہمارے جو افغان مہاجرین جو تھے امریکہ کے ساتھ جو کام کر رہے تھے وہاں پر، تو ان کو وعدے ساتھ وعدے تو کیے گئے، لیکن اس میں کوئی 2 سال تقریباً گزر چکے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی پلان بنایا گیا کہ ان کو کیسے محفوظ بنایا جائے گا، نہ ہی ان کے لیے کوئی پراپر ویزا لیا گیا، نہ پاسپورٹ بنایا گیا. وہ یہاں پر بھی مقیم تھے لیکن ان کے لیے بھی جو قانونی رستہ تھا وہ اختیار نہیں کیا گیا. اب صورتحال یہ ہے کہ جب ان کی واپسی ہوگی تو وہاں وہ کیسے ایڈجسٹ کر پائیں گے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور وہ ان کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، جس پر عالمی سطح پر جو مختلف تنظیمیں ہیں انہوں نے اس پر اعتراضات بھی کیے ہیں. لیکن پاکستان کے پاس کیا آپشن بچتا ہے؟ اگر ایک بندہ یہاں پر مقیم ہے، اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی قانونی دستاویز نہیں ہے، تو وہ چاہے پاکستان ہو چاہے کوئی بھی ملک ہو، وہ یہ برداشت نہیں کرے گا کہ وہ غیر قانونی طور پر یہاں پر مقیم رہے. کوئی میکینزم نہیں بنایا گیا امریکہ کی جانب سے یا کسی اور ملک کی جانب سے، یورپی ممالک کی جانب سے، تو خطرہ تو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ افراد جو تھے وہ اسلام آباد میں مقیم تھے اور ان کو اب تک جو خرچ تھا وہ باہر سے مل رہا تھا، لیکن میکینزم نہ تھا، نہ کسی قسم کی پلان بنایا گیا کہ ان کو کیسے شفٹ کیا جائے گا، کس ملک میں رہیں گے، آیا یہ پاکستان میں رہیں گے تو پاکستان میں کس قانون کے تحت رہیں گے، یہاں لا کے ان کو چھوڑ دیا. اب ان افراد کی بھی واپسی ہو رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں بڑی تعداد جو ہے وہ کراچی شفٹ ہو گئی ہے، کوئی ترتیب ان کے لیے بنائی جا رہی ہے، لیکن یہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو بتاؤں گزشتہ 2023 سے اب تک تقریباً 484,975 افغان مہاجرین جو کہ غیر قانونی طور پر اس ملک پاکستان میں موجود تھے ان کو واپس بھیجا جا چکا ہے. تو اتنی بڑی تعداد اگر ایک ملک میں ہوگی اور ان کا کوئی ڈیٹا نہیں ہوگا، ان کی کوئی قانونی دستاویز نہیں ہوگی، اور ان میں سے بیشتر ملک کے اضلاع ہیں وہاں پر بیشتر جو تھے وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے، تو اس تحفظات کے باوجود پاکستان نے ان کو کافی عرصہ تک یہاں پر اپنے پاس رکھا، اور اب جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب کارڈ ہولڈرز ہوں یا غیر قانونی تارکین وطن ہوں وہ واپس جائیں گے. تو اس حوالے سے اب واضح ہے پالیسی نہیں بنائی گئی. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ اگر یہ تو ایک الگ چیپٹر ہے کہ وہ جو امریکہ کے ساتھ کام کر رہے تھے ان کو یہاں آ کر آباد کیا گیا، لیکن سالوں سے دہائیوں سے یہاں پر موجود افغان مہاجرین جن کی یہاں پر 2 نسلیں 3 نسلیں پروان چڑھ چکی ہیں اور ان کو اپنے آبائی علاقے کا پتہ نہیں، وہاں پر نہ ان کے لیے کوئی زمین ہے، نہ ان کا کاروبار ہے، نہ کوئی اور ایسی سہولت ہے، وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ نسلیں جو یہاں پر پیدا ہو چکی ہیں، تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے، تو سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے ہے وہ کیا وہاں پہ طالبان کی حکومت کے لیے قابل قبول ہوں گے. یہاں تو آپ اندازہ لگائیے کہ اگر یہاں پر بیشتر اضلاع میں بیشتر شہروں میں ان کو مکمل آزادی تھی، یہاں پر وہ کاروبار کر رہے تھے، یہاں پر ان کے گھر تھے، دکانیں تھیں، بڑے آزادی سے وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے. اور سب سے بڑی بات کہ وہ جیسا مذہبی تہوار ہے عید، تو اپنی مرضی سے وہ عید بھی آ رہے تھے، تو اگر وہ اتنے آزاد تھے یہاں پر
کیا افغانستان میں ان کی جو آزادی ہے وہ برقرار رہے گی؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. اور پر اب تک جو بین الاقوامی ادارے ہیں یا جو یورپی ممالک ہیں، امریکہ ہے، جو دیگر ممالک ہیں، ان کی جانب سے کوئی واضح ہے پاکستان کو جو ہے اپنے جو فیصلے ہیں اس پہ کھڑا ہے، اور یہ دوسرا مرحلہ باقاعدہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے جس میں افغان مہاجرین کا جو انخلا ہے وہ جاری ہے. بڑے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، سہولیات کی بات کریں تو کافی سہولیات تو دی جائیں، لیکن وہ سہولیات اگر آپ کو ملک سے نکالا جا رہا ہے
تو حکومت پاکستان اپنی طرف سے کوششیں بھی کر رہا ہے اور جو اب تک جو انخلا کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. دو کیمپس بنائے گئے ہیں جن میں سہولیات دی جا رہی ہیں, ان کو کھانا دیا جا رہا ہے, ان کو شیلٹر دیا جا رہا ہے, ایون ٹرانسپورٹیشن کا ان کو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ بھی فراہم کی جا رہی ہے. تو مسائل تو ہیں لیکن اس کا حل کرنے کے لیے نہ کوئی ملک آگے بڑھا ہے اور نہ ہی کسی کے پاس اب تک کوئی پلان ہے.
جی بہت شکریہ. میں چلوں گا اس وقت رضی طاہر صاحب کی جانب. رضی طاہر صاحب, انہوں نے کہا کہ اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے, کوئی ملک تعاون نہیں کر رہا, تو بہرحال پاکستان جو ہے وہ اقدامات کر رہا ہے, اس کے لیے پیسے بھی خرچ کیے جا رہے ہیں, تو اس پر جو ہے وہ افغان طالبان کی حکومت کا کیا رد عمل ہے, خود اقوام متحدہ کا جو پناہ گزینوں کا یا مہاجرین کا ادارہ ہے اس کا کیا رد عمل ہے اس کے اوپر؟
دیکھیے, اقوام متحدہ کا جو پناہ گزین کا ادارہ ہے اس نے تو بارہا پچھلے دو تین ماہ میں جب سے یہ ڈیڈ لائن کا سلسلہ شروع ہوا اور پاکستان نے اپنی پالیسی وضع کی ہے, وہ بار بار پاکستان کو نظر ثانی کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ اس پر نظر ثانی کریں, اس پر نظر ثانی کریں, لیکن پاکستان نے بہت وقت دیا ہے, سال 2021 سے لے کر اب سال 2024 ہو چکے ہیں, تین سال کا ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کسی بھی حکومت کو سٹیبل ہونے میں, اور اس وقت افغان طالبان جو حکومت ہے وہ خود یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ بہت حد تک سٹیبلائز ہو چکے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں, اور معاشی طور پر وہ اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے چین کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, دیگر انڈیا کے ساتھ, دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر کے اپنی معیشت کو بھی مستحکم کر لیا ہے. تو یہ دعوے ہم نہیں کر رہے, یہ دعوے خود افغان کی طالبان کی گورنمنٹ کر رہی ہے, اکانومیکلی وہ اپنے آپ کو پاؤں پر کھڑے ہو چکے ہیں. تو اگر وہ یہ سارے دعوے ان کے درست ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو اپنی سرزمین میں واپس لیں, اور بالخصوص ان شہریوں کو جن کے پاس افغان نیشنلٹی کارڈ موجود ہے, جن شہریوں کی وہاں زمینیں موجود ہیں, جن شہریوں کے وہاں پہ کاروبار جو ہے کوئی نہ کوئی اثاثہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے, وہ زمینوں کی صورت میں ہو, وہ گھر کی صورت میں ہو, کیونکہ یہ افغان نیشنل جن کو پہلے فیز کے اندر پاکستان سے نکالا جا رہا ہے غیر قانونی کو چھوڑ کر, جن کے پاس افغانستان کا کارڈ موجود ہے, وہ ان کے وہاں پہ ریلیٹیوز بھی موجود ہیں, رشتے دار بھی موجود ہیں ان کے وہاں پہ, اور بہت سے افغان شہریوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جن کے کاروبار بھی وہاں پہ وہاں سے اور یہاں سے, وہ کاروبار بھی وہاں سے آتے ہیں یا یہاں سے چیزیں لے کر ادھر جاتے ہیں, ادھر سے چیزیں لے کر آتے ہیں, تو ان کے کاروبار بھی وہاں پہ محفوظ ہیں, تو ایک بہت بڑی تعداد وہ بھی ہے. تو ان تمام شہریوں کو اقوام متحدہ کی بار بار اپیل کے باوجود پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب مزید ڈیڈ لائن نہیں دی جائے گی, توسیع نہیں کی جائے گی. اس سے قبل جب 31 مارچ کی ڈیڈ لائن تھی تو بہت سے حلقوں کی جانب سے, پاکستان کی اپوزیشن کی جانب سے بھی, سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ ڈیڈ لائن کو توسیع کریں اور انسانی ہمدردی کے نام پہ توسیع کریں, لیکن پاکستان کی موجودہ حکومت نے اس پر توسیع نہیں کی. یہ کہ میرا بھی موقف ہے کہ کچھ نہ کچھ توسیع ہونی چاہیے تھی, لیکن بہرحال پاکستان کی ریاست نے, گورنمنٹ نے ایک حتمی فیصلہ کیا ہے کہ اب چونکہ ایک جانب دہشت گردی دوبارہ بڑھ رہی ہے, خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں, سوات میں دیکھیں, شانگلا میں, ڈیرہ اسماعیل خان میں, اس کے ساتھ دیگر لکی مروت میں ہم دیکھیں, اور پارا چنار کے ارد گرد کے علاقوں میں ہم دیکھیں, تو دہشت گردی کی جو بڑھتی لہر ہے تو ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے کہ جس کا بار بار پاکستان کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ افغان کی سرزمین بھی استعمال ہوتی ہے, افغانستان کے بھی استعمال ہوتے ہیں, تو اب ایک حتمی طور پر یہ فیصلہ ہو چکا تھا اور اس میں کوئی ڈیڈ لائن نہیں دینی چاہیے تھی, تو اس وجہ سے اقوام متحدہ کی تمام سفارشات کو پاکستان نے نظر انداز کیا ہے. اقوام متحدہ کا جو فنڈ ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے, زیادہ فنڈ جو ہمیں ملتا تھا وہ فنڈ امریکہ کی جانب سے ملتا تھا افغان مہاجرین کے سلسلے میں, جسے ڈوگ نے بل جو ایلون مسک کی وہاں پہ منسٹری ہے جس نے بالکل اس کو روک دیا ہے, اسٹاپ لگا دیا ہے, اس کو سٹاپ لگانے کے بعد ہمارے پاس از خود اتنے بڑے وسائل نہیں ہیں نیشنل سطح پر کہ ہم مزید ان افغان شہریوں کو پاکستان میں رکھ سکے اور ان کا بوجھ برداشت کر سکے, جو ہماری معیشت کے لیے, آئندہ کے لیے ایک بہت بڑا زہر قاتل بھی ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب آپریشن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. افغان حکومت جو ہے, اور میں یہاں یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں یہ نہیں کہتی کہ آپ ان کو پاکستان سے نہیں نکالیں, وہ اس میں مختلف نرمی کی بات کرتی ہیں, طریقہ کار کی بات کرتی ہیں, اس میں اختلاف ضرور ہے, لیکن اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ افغان شہریوں کو پاکستان سے اب واپس اپنے گھروں میں بھیجا جائے, اس میں کوئی اختلاف نہیں, نیشنل سطح پر اتفاق موجود ہے. یہی اتفاق جو ہے اب اس پورا جو عمل چل رہا ہے ہے. اب اس اتفاق کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپریشن میں آہستہ آہستہ تیزی آئے گی آئندہ آنے والے دنوں میں.
یہ بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جماعت اسلامی کے سینئر رہنما جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی ڈاکٹر فرید پراچا صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اگر ہمارا رابطہ ڈاکٹر فرید احمد پراچا سے ہوا ہے تو جی پراچا صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب, حکومت پاکستان نے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے, ڈیڈ لائن ختم ہو گئی اور اب بڑے پیمانے پر اس حوالے سے آپریشن بھی کیا جا رہا ہے اور افغان مہاجرین کی وطن واپسی کا سلسلہ بھی جاری ہے. آپ کی جماعت کا اس سلسلے میں موقف کیا ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ افغان مہاجرین کا معاملہ ایک تو بہت پرانا ہے اور دوسرا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ کوئی چھوٹا سا ایک پیچ ورک نہیں ہے, وقتی مسئلہ بھی نہیں ہے. 1980 سے ہے یہ, 40-50 سال ایک پرانا معاملہ ہے اور 30 لاکھ مہاجرین اس سے متعلق ہیں اور اس کی مختلف قسمیں ہیں. یعنی جب میں جماعت اسلامی کا موقف بیان کروں گا تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں کون سے مہاجرین متعلق ہیں. 13 لاکھ تو وہ مہاجرین ہیں کہ جن کو یو این ایچ سی آر نے باقاعدہ افغان کارڈ جاری کیے ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں 30 جون تک معاہدہ موجود ہے اور یہ معاہدہ ہر سال اس کی تجدید ہوتی ہے. اسی طرح 7 لاکھ وہ مہاجرین ہیں کہ جن کو حکومت پاکستان نے افغان سٹی رن کارڈ جاری کیے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں یہ 30 مارچ کی ڈیڈ لائن رکھی گئی تھی. ان میں سے اب تک کوئی تقریباً 50,000 کے قریب لوگ واپس گئے ہیں. باقی کوئی 60-70,000 وہ ہیں کہ جنہیں پاسپورٹ پہ آئے ہوئے ہیں, ویزے پہ آئے ہوئے ہیں, اسلام آباد میں ہیں, پشاور میں ہیں. ان کو 30 ستمبر تک حکومت پاکستان نے مہلت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنا سفر جو آگے جاری انہوں نے رکھنا ہے, اگر وہ ان کا سفر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ واپس چلے جائیں گے. پھر کچھ 7-8 لاکھ وہ انڈاکومینٹڈ ہیں. اب جو کچھ اس وقت تک ہو رہا ہے اس میں ایک ٹی ٹی پی کی طرف سے جو صورتحال پیدا کی گئی ہے اس کی وجہ سے پاکستان افغانستان کے جو تعلقات میں ایک بہت کشیدگی آئی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے ایک یہ ڈیڈ لائن مقرر کی گئی اور اس ڈیڈ لائن کا ایک پولیٹیکل پہلو ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک پریشر ڈالنا مطلوب ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, یعنی جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ یہ تعلقات کی خرابی نہیں ہونی چاہیے. ذمہ دار کون ہے, کتنا ہے, اس کو اگر ایک طرف بھی رکھ دیا جائے تب بھی تعلقات کو اہمیت دی جانی چاہیے. اگر یہ اتنا پرانا مسئلہ ہے اور اتنے مہاجرین کا معاملہ ہے اور اس میں حکومت جو خیبر پختونخوا ہے وہ انڈیفرنٹ ہے, وہاں وہ اس میں سرے سے اس عمل میں شامل ہی نہیں ہے, بلوچستان حکومت بھی شامل نہیں ہے, صرف پنجاب سندھ اور اسلام آباد حکومت شامل ہے. تو اب یہ ہے نا کہ اس سارے معاملے میں ٹھیک ہے کہ قانونی طور پہ تو ان کو واپس جانا چاہیے اور حکومت پاکستان کسی وقت بھی ان کو واپسی کے لیے کہہ سکتی ہے, کوئی قانونی رکاوٹ اس میں نہیں ہے. لیکن عملی پہلو جتنے ہیں ان عملی پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے. جو یو این ایچ سی آر میں ہے اس میں تو باقاعدہ جب ان کو واپس بھیجا جاتا ہے تو اس کو یہاں سے ایک کارڈ دیے جاتے ہیں 3 ماہ کے لیے. پہلے بھی 9-10 لاکھ مہاجرین جو واپس بھیجے گئے تھے تو انڈرسٹینڈنگ کے تحت تھا, اس وقت کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اور اس کے بعد یہاں سے ان کو کچھ رقم دی جاتی تھی جو وہ ان کی طرف سے. تو جو بھی ہو رہا ہے وہ بہرحال اس لحاظ سے خوشگوار نہیں ہے. یعنی دونوں پہلو, ایک افغان پاکستان تعلقات کی کشیدگی بھی خوشگوار نہیں ہے اور ایک جو یہ اس طرح سے بھیجنا ہے کہ کہیں سے پکڑ لیا گیا, کوئی دوا لینے کے لیے نکلا ہے, کوئی کسی مریض کے ساتھ ہے, تو یہ جو ایک پکڑ دھکڑ اس طرح کی جاری ہے اور اس طرح سے بھیجا جا رہا ہے یہ چیز خوشگوار نہیں ہے. لیکن اس کا نچوڑ یہ ہے جو جماعت اسلامی کہتی ہے کہ تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے, افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں جو کشیدگی آئی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہو، پاکستان کے اندر جو مداخلت ہو رہی ہے، تخریب کاری ہو رہی ہے، اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ کسی بھی سطح کی اگر سرپرستی افغانستان کی حکومت کی طرف سے یا عالمی کسی طاقت کی طرف سے ہو رہی ہے تو وہ اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ موقف جسے میں نے تیزی کے جی ساتھ بیان۔
ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کہا کہ قانونی طور پر حکومت پاکستان تو ان کو بھیج سکتی ہے، لیکن بات بعض جگہ انسانی حقوق، انسانی اقدار کی آتی ہے، انسانیت کی آتی ہے، تو کیا اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، کیا حکومت پاکستان اس میں کچھ نرمی اختیار کر سکتی ہے انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے؟
میں نے جیسے خود عرض کیا تھا کہ اس کے محرکات جو ہیں وہ تو ایک سیاسی، وقتی، ہنگامی اور جو ملک کے اندر پیدا ہونے والی ایک صورتحال دہشت گردی کی ہے وہ محرکات ہیں جی. اس لیے جو کچھ اس وقت صورتحال پیدا ہوئی اس کا ایک پریشر ہے، اس میں مختلف جگہ پر جو ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ خود فورسز کے افراد کے اوپر بھی حملے ہوئے اور ایک انوالومنٹ ہو گئی بڑے پیمانے پر، تو اس لحاظ سے جو کچھ بھی یہ فیصلہ ہوا وہ اس تناظر کے اندر ہے۔ اگر اس میں کوئی کمی ہوتی ہے یا کوئی ایسا راستہ کھلتا ہے کہ جس سے کوئی ڈائلاگ ہو یا اس میں تناؤ کے اندر کمی آئے جو پیدا ہو چکا ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس میں بھی کمی ہونی چاہیے۔ اور کم از کم یہ بات تو ہو کہ اس میں جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ جی کچھ تو کیٹیگریز ہیں ان کا تو بہانہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی کسی کے پاس کارڈ وہ ہے جو یو این ایچ سی آر کا ہے تو اس کو، یا کسی کے پاس ویلڈ ویزا ہے تو اس کو، یا کوئی مریض کے کسی کے ساتھ اٹینڈنٹ ہے تو اس کو، یعنی ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ہانکنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں اس طرح کا پہلو ہونا چاہیے، اور حت الوسع یہ ایسا نہ ہو کہ جس کے نتیجے کے اندر غیر انسانی کچھ واقعات جنم دیں جی. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ جس حد تک اس انداز پہ ہو کہ
باعزت واپسی ان کی ہو سکے اپنے وطنوں کا جی. بہت شکریہ ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب. میں چلوں گا ڈاکٹر شہزادہ فہد صاحب کی جانب. آخر میں آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا شہزادہ فہد صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں بھی فیصلے کیے گئے کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جائے گا، لیکن بہت سی مشکلات کی وجہ سے، بہت سے ملاحظات کی وجہ سے، بہت سے دیگر مسائل کی وجہ سے اس پر نظر ثانی بھی ہوتی رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے کیا اس پر 100% عمل ہو سکتا ہے یا کچھ تھوڑا سا ریلیکس ہوگا؟
دیکھیں، اگر ماضی میں افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے پاکستان نے کوئی سٹیپ اٹھایا ہے تو جو دیگر ممالک ہیں، انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، لیکن اس مرتبہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اس وقت اس تنازع میں یا اس مسئلے میں درمیان میں صلح کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن کوئی ملک بھی نہیں ہے اس وقت، تو یہ تنازع مجھے یہ لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ پانی سر سے گزر چکا ہے، اور پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ افغان جو ہے رجسٹرڈ افغان ہیں یا جو کارڈ ہولڈر جو افغان ہیں وہ واپس جائیں گے، تو اس حوالے سے مجھے کوئی ایسی پیش رفت نظر نہیں ہے. ہاں البتہ اگر کوئی بڑا ملک آ کے اس میں گارنٹی لیتا ہے اور کچھ مہلت ان کے لیے مانگتا ہے تو شاید اس میں بات ہو سکتی ہے اور ان کو کیمپس تک محدود رکھا جا سکتا ہے اور تو کچھ ان کو تھوڑی بہت ریلیف دی جا سکتی ہے، جو کاروباری طبقہ ہے ان کو بزنس ویزا دیا جا سکتا ہے، جو طلبہ ہیں ان کو اسٹوڈنٹ ویزا دیا جا سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہونا چاہیے، اسی ملک کو آگے آنا چاہیے، کیونکہ بہت بڑا انسانی المیہ ہے اور انسانوں کی جو شفٹنگ ہوتی ہے، اگر ایک بچہ یہاں پر پیدا ہوا ہے اور اس کا والد بھی یہاں پر پیدا ہوا ہے تو اس کے لیے دوسرے ملک میں ایڈجسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، ایک نفسیاتی عمل بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی اس پر کام کرنا چاہیے اور پاکستان کو بھی اس پر نام جوش اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی جانب نہیں بڑھ رہے. جو
جی بہت بہت شکریہ شہزادہ فہد احمد صاحب، شہزادہ فہد صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب آپ کا شکریہ، اور رضی طاہر صاحب آپ کا شکریہ. پروگرام میں تشریف لائے. بہرحال افغان مہاجرین جو ہیں ان کا اصل وطن افغانستان ہے, لیکن ان کی اپنے وطن کو واپسی باعزت طریقے سے اور آپس میں گفت و شنید کے ذریعے سے, مذاکرات کے ذریعے سے ہونی چاہیے, اور ان کو جو درپیش مشکلات ہیں ان کا اندازہ کرتے ہوئے اس کے لیے بھی اقدامات کرنے چاہیے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.